الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم پچھلی کچھ مجالس سے مکارم اخلاق جو ہمارے حضرت کی کتاب ہے اس میں سے ایک ایک کر کے اخلاق پڑھ رہے ہیں, جن میں سے اب جو چل رہا ہے وہ ہے صلہ رحمی. تو یہ اس سلسلے کی کا آج چھٹا بیان ہے, صلہ رحمی کے سلسلے کا. پچھلے ہفتے بات جو ہے وہ تھوڑی سی ٹینجنٹ میں بھی نکلی, جیسے کہ عام طور پہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ بھائی بات سمجھانے کی خاطر جو کوئی ایسی بات آتی ہے درمیان میں جس کا کہ ہمارے روزمرہ کے احوال سے حالات سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر کچھ مزید بات کر دی جاتی ہے. خیر, اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت نے اب صلہ رحمی کے موضوع کے اوپر مزید فرمایا کہ قاطع رحم شب قدر میں بھی محروم رہے گا, یعنی جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں بلڈ ریلیشنز, ان کو قطع کرنے والا توڑنے والا شب قدر میں بھی محروم رہے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے, ان میں سے ایک وہ ہے جو رشتے ناطوں کو توڑتا ہے. اب بتائیں کہ اگر قاطع رحم کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہونی تو پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ یعنی شب قدر میں کتنے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے, اور یہ ایک ایسا خصوصی موقع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کیا بنی اسرائیل کے عابدین کے احوال کو دیکھتے ہوئے. مسلمانوں نے سوال کیا کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہوتی کہ ہم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے راستے میں اتنا جہاد کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر سے نوازا اور یہ پورے سال کے اندر چند تاک راتوں کے اندر ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لب بھر بھر کے جو ہے وہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ عشرہ جس کے اندر شب قدر آتی ہے, یہ عشرہ خود جو ہے وہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے. تو اس عشرے کے اندر یہ جو خصوصی راتیں, ان کے اندر بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہونی ہے تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کب مغفرت ہوگی, کب معافی ہوگی. اس لیے اگر کسی سے رنجش ہے, رشتہ داروں میں سے کسی سے ناراضگی ہے, تو چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں, چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں. اس ٹاپک کے اوپر دراصل ابھی بہت ساری اور بات کی جا سکتی ہے, لیکن پھر وہی ہوگا کہ صرف ڈیڑھ پیج دو پیج رہ گئے ہیں اور وہ بھی شاید ختم نہیں ہو پائیں گے. تو اس وجہ سے عاجز سوچ رہا ہے کہ اس ٹاپک پہ ٹینجنٹ میں جائیں یا اس کو بھی مکمل کر لیں. مکمل کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں, اگر انہوں نے دل میں ڈالا تو پھر اس بات پہ واپس آئیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی, پھر فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے, یعنی میری مجلس سے قطع رحمی کرنے والا اٹھ جائے. تو ایک نوجوان اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم کیوں گئے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری ایک خالہ مجھ سے ناراض تھی, میں گیا اور میں نے جا کر کے اس سے معافی مانگ لی اور میں واپس آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جو دعا مانگیں گے وہ عرش کے اوپر اٹھا لی جائے گی. یعنی مجلس کے اندر بھی ایسے افراد ہوتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. اور یہ جو شخص تھا یہ منافقین میں سے نہیں تھا, ये काफिरीन में से नहीं था, बल्कि ये तो ईमान वाला था ना, नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। तो इसके एक गुनाह की वजह से ये बात थी कि भाई कबूलियत नहीं होगी। तो ये गया और इसने माफ़ी मांग करके ये वापस आया। अब फरमाया कि अर्श के ऊपर उठा ली जाएगी। तो अब इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये नहीं है कि अब हमारे मजालिस के अंदर दुआएं बिल्कुल भी कबूल नहीं होनी, हम बिल्कुल मायूसी का शिकार हो जाएं। क्यों? इसलिए कि हम में से तो शायद ही कोई होगा कि जिसने किसी न किसी दर्जे के अंदर क़त्अ रहमी नहीं करी हुई होगी, या किसी न किसी दर्जे के अंदर कोई और ऐसा बड़ा गुनाह नहीं किया हुआ होगा कि जिसकी वजह से जो है ना, अगर हम उस मजलिस में बैठे होते तो दुआ कबूल ना हो रही होती। यहाँ पर हमारी उम्मीद के लिए इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के स्टैंडर्ड्स जो थे ना, वो इंतहाई हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स थे, उससे ज़्यादा हाई तो स्टैंडर्ड कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने ना इस दौर के अंदर स्टैंडर्ड्स को लो भी कर दिया है, अपने मेयार को जो है ना वो कम भी कर दिया है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात भी बता दी थी कि सहाबा को फरमाया कि अगर तुम में से कोई 10% भी दीन को छोड़ेगा ना तो उसकी वो गुमराह हो जाएगा। 10% भी दीन को छोड़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। जबकि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसके अंदर लोग सिर्फ 10% के ऊपर भी अमल करेंगे तो भी वो कामयाब हो जाएंगे। दीन के सिर्फ 10% पर अमल करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? ये पहले भी बात हो चुकी है हमारे मजालिस के अंदर कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90% जो है ना गुनाह कर रहे होंगे दीदा दलीली के साथ, वो 90% गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे होंगे और उसके ऊपर हुज्जतें बना रहे होंगे, उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे, या गुनाह की तारीफ जो है उन्होंने नेकी से कर दी होगी कि गुनाह कर रहे हैं लेकिन उसको नेकी कह रहे हैं। तो 90% जो है वो ये वाली हरकत कर रहे हैं, सिर्फ 10% जो दीन है, जो फराइज हैं, जो शरीयत है, सिर्फ 10% को जो है वो मान रहे हैं और 10% के ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बख्शिश हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 90% का इनकार या 90% की रीडेफिनेशन करने वाले भी एक जमाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। जबकि तुम ए सहाबा, अगर तुम 10% की भी रीडेफिनेशन करोगे ना, या 10% को भी अगर तुम डिनाई करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। ये नबी अलैहिस्सलाम नहीं फरमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होना और उसके ऊपर बिल्कुल नादम और शर्मिंदा ना होना, ये सहाबे कराम से तो बिल्कुल भी इसकी तवक्को नहीं थी। और रीडेफिनेशन की जहां पर बात आती है, दीन की रीडेफिनेशन, तो वो 10% रीडेफिनेशन से या 90% रीडेफिनेशन से, यानी दीन की किसी चीज की नई तारीफ कर दी, इल्हाद जिसको कहते हैं, उसको आपने उसकी असल जो तारीफ थी जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई, जैसे सहाबा कराम ने उसको समझा, उससे हटा करके आपने एक नई तारीफ कर दी कि नहीं भाई ये चीज जो है ना ये तो गुनाह नहीं होती, रीडिफाइन कर दिया आपने। तो इसके करने से तो इंसान दीन से खारिज हो जाता है, ऐसा करने से तो इंसान दीन से खारिज हो जाता है। और ऐसा 10% करने से खारिज नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अगर 10% भी दीन को छोड़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो इल्हाद जो है ना, दीन की रीडेफिनेशन, गुनाह को जो है वो नेकी कहना शुरू कर देना या किसी और किस्म के अकायद को जो है वो तब्दील कर देना, इसके लिए सिर्फ 1% ही काफी है, बल्कि 1% से भी कम, क्योंकि दीन 100 तो नहीं है ना कि 100 के अंदर 1%। तो इसका सिर्फ, यानी दीन का सिर्फ एक जुज भी जो है जिसको कि आपने रीडिफाइन कर दिया, उससे इंसान दीन से खारिज हो जाता है, तो 10% की जरूरत नहीं है उसके लिए। या किसी जमाने के अंदर जो है ये जो है वो स्टैंडर्ड्स को जो है वो लोअर कर दिया और कहा कि नहीं 90% भी अगर रीडिफाइन करेगा ना तो वो दीन के अंदर फिर भी रहेगा, नहीं, रीडेफिनेशन की बात ही कोई नहीं हो रही है। यहां पर किस चीज की बात हो रही है कि वो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकेंगे। तुम अगर अपने आप को 10% भी गुनाहों से नहीं बचा सकोगे ना तो तुम रास्ते से हट जाओगे, तुम गुमराही का शिकार हो जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम गुमराही का शिकार हो जाएगे। लेकिन एक जमाना आएगा कि जिसके अंदर 90% भी एक इंसान जो है ना वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकेगा, 90% भी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकेगा, लेकिन वो फिर भी दीन के ऊपर कायम रहेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है? ये बात, मकसद ये है कि इंसान खताओं का पुतला है, उससे गुनाह हो जाते हैं हमसे इस दौर इस जमाने के अंदर, कि हम बोधे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से बोध में हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। इस जमाने के अंदर जो है वो दुनिया के हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं, गुनाह बहुत ज्यादा उनकी उनका रिवाज हो चुका है, बहुत ज्यादा मुसलमान कमजोर हो चुके हैं, नेकी का माहौल जो है वो बहुत कम अब दस्तयाब होता है। तो इस वजह से जो है ना वो गुनाहों से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम 90% भी गुनाहों से नहीं बच पाएंगे ना, हम फिर भी दीन में रहेंगे। कैसे दीन में रहेंगे? कि हम गुनाहों के ऊपर नादिम होते रहें, हम गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होते रहें, हम गुनाहों को गुनाह समझते रहें और अल्लाह ताला से माफी मांगते रहें। तो हम 90% गुनाह करने के बावजूद दीन के अंदर रहेंगे, जबकि सहाबा जो है वो 10% करने के ऊपर भी उनकी बहुत सख्त पकड़ होनी थी। जैसे कि उस जमाने के अंदर उहद की लड़ाई के बारे में सबको पता है माशाल्लाह, बच्चों में तो तफसील से भी बात हुई है उहद की लड़ाई। उसमें क्या किया था सहाबा कराम ने? सिर्फ जो पहाड़ी के ऊपर, छोटी पहाड़ी के ऊपर 50 सहाबा कराम को मुतय्यन किया था नबी अलैहि सलाम ने, तो उन्होंने हालात को देख करके जब मुसलमानों ने बजाहिर मैदान मार लिया था, काफिर जो है वो भागना शुरू हो गए थे, उनसे क्या खता हो गई थी कि बस अब तो सब कुछ सही हो गया, अब जो है वो हम नीचे उतर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि जी बस हालात खराब रहे ना, उस वक्त तक तुम ऊपर रहना। लेकिन वो उस वक्त ये बात भूल गए या शैतान ने उनको भुला दिया। असल बात ये होती है कि शैतान भुला देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए तुमने यहां से नहीं उतरना, लेकिन इस बात को वो सहाबा भूल गए। ये एक गलती उनसे हुई, उन्होंने गुनाह कबीरा कोई और नहीं किया था कि अच्छा मुसलमान जो है वो जीत गए तो लाओ भाई शराब लाओ, लाओ भाई शराब लाओ, शराब पिए, या ये कि उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए, या उन्होंने जो है वो पहाड़ी के ऊपर नाच गाना शुरू कर दिया, या जो है वो औरतों को बुला लिया, या उन्होंने जो है वो किसी और किस्म की वाहियात किस्म की बातें करनी शुरू कर दी, या उन्होंने जो है वो कोई और इस किस्म की तकब्बुराना बात कर दी। नहीं, एक उन्होंने ये गलती करी है, इमीडिएट पकड़ हुई है। इतना सा भी उनसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं था, यानी ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस। यही जो है वो बात के अंदर जो ग़ज़वा हुनैन जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर भी एक बात कर दी किसी सहाबी ने, सारे के सारे क्या ख्याल है, सारे के सारे इज्तमाही तौर पर कोरस के अंदर बात क्या करते थे है? कि 10,000 सहाबा जो हैं वो ग़ज़वा हुनैन के अंदर जो जा रहे हैं, तो सबने एक कोरस में ये बात करी थी कि आज तो हमारी जो तादाद है ना ये तो बड़ी ज्यादा है, और आज हमें कैसे शिकस्त दे सकता है। किसने कोरस में बात करते थे? नहीं, कोरस में बात नहीं करते थे, ये कोई वो हॉलीवुड की म्यूजिकल वीडियो नहीं चल रही थी। एक बंदा बात करता था, एक बंदे ने ऐसी कोई बात करी होगी, बाकी ने जो है वो उसकी या तो तायीद कर दी होगी या सुन करके उसका इनकार नहीं किया होगा। खबरदार, कैसे तुमने ये बात कर दी, ये बात तो हमारे लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल फौरन तौबा करो तुम इस बात का, कैसे तुमने ये बात कर दी। इसको कहते हैं कि आपने उसका इनकार कर दिया इस बात का। ये नहीं किया सहाबा कराम ने, वरना 6 सहाबा कराम ने कोरस के अंदर ये बात नहीं करी थी। कोरस समझते हैं ना, एक ही लय के अंदर एक ही तरीके से सब मिलकर के बात करें, या 600 सहाबा ने, एक बंदे ने बात करी, इमीडिएट पकड़ आई और ऐसी अफरा तफरी मची है उस मैदान जंग के अंदर कि हैरान और परेशान रह जाते हैं उस वक्त के वाकयात सुनकर पढ़कर। तो टॉलरेंस जो है ना वो किस बात के ऊपर? रीडेफिनेशन ऑफ द दीन के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है, ना उस वक्त ही और ना अब है। ये तो गुनाह की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत ही स्ट्रांग स्टैंडर्ड थे उनके लिए, और हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है वो लोअर हो चुके हैं। तो इस वजह से इस मजलिस के अंदर एक सहाबी ने भी अगर कतई रहमी का जुर्म किया हुआ था तो दुआ पढ़ी जाएगी। बेशक अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के महबूब हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, अशरा मुबशरा साहबा हो, बैसे रिजवान वाले साहबा हों, दुआ ओपन नहीं जाएगी भाई, ठीक है ना। यू आर नॉट अलाउड इवन वन गुनाह कबीर, एक गुनाह कबीर क्या है कतर रहमी, ये कुफर तो नहीं है। कतर रहमी को जो है वो बेहयाई वाली भी कोई कभी कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बगावत वाला भी कोई गुनाह नहीं, ये एक गुनाह कबीर है कतर रहमी वाला, नहीं दुआ ओपन नहीं जाएगी भाई। तो अब तसव्वुर करें कि सहाबा कराम से अगर इतना भी बर्दाश्त नहीं था तो ये जो सहाबा कराम को सजा तो मिली, उहद के मौके पर सजा मिली, हुनैन के मौके पर सजा मिली, लेकिन क्या रोजाना सजा मिलती थी, क्या हर हफ्ते सजा मिलती थी, क्या हर महीने सजा मिलती थी? क्या बात पता चलती है कि इतने लंबे अरसे के अंदर इनसे जो गलतियां अगर हुई भी है ना, तो वो इक्का दुक्का जिसको उंगलियों के ऊपर गिना जा सकता है, एक वाकया, दूसरा वाकया, तीसरा वाकया, बस वो भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। क्या मतलब, बाकी जितने दिन इनके होते थे, बाकी जितने घंटे इनके दिन के अंदर होते थे, इनके हफ्ते, इनके महीने, इनके साल, ये गुनाह के बगैर गुजरते थे, ये गुनाह के बगैर गुजरते थे। गुनाह करना, गुनाह कबीरा करना, जैसे पिछले दिनों माशाल्लाह तहारत की क्लास हो रही थी तो बच्चों को बता रहे थे हमारे आरिफ भाई कि गुनाह कबीरा मोमिन से तो तस्वुर ही नहीं है इसका, कि गुनाह कबीरा कैसे कर सकता है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी, बड़ी नाफरमानी, और उसके ऊपर फिर नादम भी नहीं हो रहा, शर्मिंदा भी नहीं हो रहा, उसके ऊपर इसरार किए चला जा रहा है, ये तो सहाबा कराम से इसका तस्वुर ही नहीं था। तो आप पूरी पिक्चर को देखें ना, तो फिर सहाबा कराम की अजमत कैसी जबरदस्त तरीके से सामने आती। आगे फरमाते हैं कि अगर महफिल में एक ऐसा बंदा हो और उसकी वजह से दुआ आसमान पर नहीं उठाई जाती, तो सोचने की बात है कि अल्लाह ताला की ये बात किस, अल्लाह ताला को ये बात किस कदर नापसंद है। ठीक है, आज तो भाई अगर हमारे ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाए ना, तो हमारी तो कोई एक दुआ भी कबूल ना हो रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी अपना जाती तजुर्बा भी होगा, औरों का भी तजुर्बा होगा कि नहीं, अल्लाह ताला हम जैसों की भी सुन लेते हैं, इज्तमाही तौर पर भी सुन लेते हैं, इनफरादी तौर पर भी सुन लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा जो निज़ाम चल रहा है और ये इज्जत और रिस्क के साथ और सेहत के साथ बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं बैठे हुए, फ्री में नहीं बैठे हुए, अल्लाह ताला चला रहा है इस निज़ाम को, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला माफ़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये निज़ाम चल रहा है। आज हम दिल में अहद कर लें कि अगर हमारे दिल में रिश्तेदारों के बारे में या किसी मुसलमान के बारे में कीना है, हसद है, बोझ है, तो हम सबको माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ करना सीखें। जब हम माफ कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। काश कि हम दुनिया में एक दूसरे को जल्दी माफ करने वाले बन जाएं। हमारा एक कॉन्सेप्ट तो खैर बड़े एक से एक बने हुए हैं, लेकिन उनमें से एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी है कि हम ना टाइम पास होने के साथ समझते हैं कि अल्लाह ताला भूल गए, या अल्लाह ताला को भूल जाना चाहिए कि मैंने गुनाह किए हुए, तो मुसीबत आई तो मुसीबत आने के ऊपर हमने जो है वो कुछ चेंज वेंज कर लिया अपने अंदर, अब जो है ना वो मुसीबत दूर नहीं हो रही, तो हम हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज में निकलते हैं कि कर तो लिया, अब क्यों नहीं, अब मुसीबत क्यों नहीं चल रही, अब तक क्यों नहीं मुसीबत गई, अब तक जो है वही हालात क्यों चल रहे हैं। तो हम ना इस किस्म का शिफा करते हैं कि जैसे कि ना वक्त गुजरने के साथ हमने तौबा तो असल में करी है, तो इसके मौजू के ऊपर तो अभी बात करनी थी अगर टाइम मिला, तो तौबा वौबा तो हमने करी नहीं होती है, लेकिन हम कुछ अपनी जिसको कहते हैं ना सुपरफिशियल चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस एक्चुअली इनको कहते हैं, खवातीन ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस यानी शक्ल सूरत तो जो अल्लाह ने बनाई है वो बनाई है, लेकिन उसके ऊपर कॉस्मेटिक से लिपस्टिक लगाएंगी, उसके ऊपर जो है वो शेडो लगाएंगी और फलानी चीज लगाएंगी, तो उससे जो है खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएंगी, अंदर से तो जैसी हैं वैसी ही हैं, तो ऊपर से अपने आप को जो चेंज कर लिया है इसको कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस आपने कर लिए हैं, थोड़ी देर में मुंह धोएंगी या कुछ पानी वानी बारिश वारिश होगी सारा खत्म हो जाएगा। तो हम कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस अपनी जिंदगी में करने के बाद समझते हैं कि बस अल्लाह ताला के लिए जो है ना अब लाजिम हो गया है कि वो जो है ना मेरे हालात को बदल दे और मेरी मुसीबत को जो है वो दूर कर दे। ऐसा नहीं होता, कॉस्मेटिक चेंजेस जो है वो इंसानों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, परवरदिगार को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। माफी रोकने वाले का अंजाम, फरमाते हैं कि याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दूसरों की गलतियों को जितना जल्दी माफ करता होगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी गलतियों को इतना जल्दी माफ फरमाएंगे। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی کے لیے معافی مانگنے آئے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور یہ معاف کرنے والا کہے کہ میں معاف نہیں کرتا، تو ایسا شخص حوض کوثر پر میری آنکھوں کے سامنے مت آئے، مجھ سے آ کر کے حوض کوثر کے اوپر ملاقات نہ کرے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ میں اس کو ویلکم کروں گا اور پھر میں اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ساقی پلا دے جام بھر بھر کے. آج کل ہمارے بچے والی نعت پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام السلام جو ہے وہ حوض کوثر کے جام بھر بھر کے ہمیں پلائیں گے. نہیں، فرماتے ہیں تم میرے سامنے اپنی شکل ہی مت دکھانا. تو کتنا زیادہ مایوسی اور کتنی زیادہ جو ہے وہ بری بات ہوگی کہ رحمت للعالمین ہمیں دیکھنے سے انکار کر دیں. فرمایا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی سخت بات کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا کیوں بھائی؟ چاہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں ایک دوسرے کو، رائٹ؟ اور معاف کرنے سے نبی علیہ السلام کو ذاتی فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیادہ چوڑی ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی جنت کے اندر جو ہے وہ درجات بڑھ جائیں گے، نبی علیہ السلام کے دل کو بے شک خوشی ہوگی، لیکن اصل میں جو امیڈیٹ اور پہلا فائدہ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں ہو رہا ہے نا، کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سکون اور اطمینان والی ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، امن آتشی کے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، تمہارے پاس نیکی کرنے کا اب موقع زیادہ ہو جائے گا، وجہ اس کی کہ تم ہر وقت جو ہے وہ جلتے رہتے ہو کدورت کی آگ کے اندر، نفرت کی آگ کے اندر، دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اس کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹٹولتے رہتے ہو، اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہو، تمہاری زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی، تم کسی قابل بن جاؤ گے، اور اس قابل بننے سے کیا ہوگا؟ تم دنیا میں نیکیاں کرو گے، دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام سے پہلے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ کیا؟ دل کو راحت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے. تو اتنی سخت باتیں جو نبی علیہ السلام نے فرمائی نا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، مجھ سے آ کر کے ملاقات مت کرنا. کسی کی ماں اس کو یہ بات کہہ دے کہ میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، تو وہ یہ برداشت کر لیں گے اس والی بات کو کہ امی نے مجھے یہ بات کہہ دی، جس امی سے اس کو محبت بھی ہو، جس امی سے وہ کچھ اچھی امیدیں بھی لگا کے رکھا ہوا کہ ہاں امی نے تو پھر آگے میرے پراٹھے بنا کے کھلانے تھے، اور امی نے جو ہے نا مجھے تو فلانا کام بھی کرنا تھا، اور میرے یہ بھی چیز کرنی تھی، اچھے کپڑے بھی دلانے تھے، اور مجھے جو ہے وہ ابو سے کہہ کے کھلونے بھی دلوانے تھے، اس کو امی کہتے ہیں میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. تو جس نبی علیہ السلام نے ہماری شفاعت کرنی تھی، جس نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہم نے جمع ہونا تھا، جس نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جنت میں داخل ہونا تھا، وہ اگر ہمیں کہہ دیں میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کہ بھائی معاف کرنے کے لیے تمہارے پاس میرا ایک امت ہی آیا، تم نے کہہ دیا کہ نہیں کرتا میں معاف کرنا، کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے اور دوسرا بندہ کہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پر میری آنکھوں کے سامنے مت آئے، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اس کا ایک اور اینگل کیا ہے کہ چاہے جتنی بھی آپس میں رنجشیں ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، کدورتیں ہو جائیں، دشمنیاں ہو جائیں، لیکن آل از اسٹل ناٹ لاسٹ. معافی کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، معافی مانگنے کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور معافی ملنے کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے جتنا نبی علیہ السلام السلام کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، ہے نا، کہ معافی ملنا بھی جو ہے وہ بھی گارنٹیڈ ہو جائے ایک مومن سے جو نبی علیہ السلام السلام کی شفاعت کا مستحق بننا چاہتا ہے، حقدار بننا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے نبی علیہ السلام السلام کی محبت کا، شفاعت کا. تو اس کے لیے ایسی سخت بات کہہ دی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ بات سوچ کر کے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو میرا بنے گا کیا، اس کے بعد میں کس کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے ہی میں دھتکار دیا گیا قیامت کے دن، کہاں جاؤں گا پھر میں؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان رشتے ناتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہمارا رشتہ اپنے ساتھ خود ہی جوڑ لے. ہم کہاں جوڑ سکتے ہیں؟ نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ مجاہدے کر سکتے ہیں. نفس پر قابو ہم کو نہیں، محنت مجاہدے کی اہلیت ہم میں نہیں، ہم تو دوری کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ایک ہی طریقہ باقی ہے کہ میرے مولا ہم آپ تک نہیں آ سکتے، آپ اگر چاہیں تو ہمیں اپنے تک کھینچ سکتے ہیں. رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میرے مولا ہمیں اپنے پاس کھینچ لیجئے، ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دیجئے. اے اللہ، رمضان کی اس بابرکت رات کو ہمارے وصل کی رات بنا دیجئے۔ اے مالک، ہمارے لیے تو مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو آسان ہے۔ تو اس پوری کی پوری آخری دعا کے اندر جو حضرت نے اس بیان کے اختتام کے اوپر فرمائی، اس کے اندر جو سب سے زیادہ واضح چیز ہے وہ کیا ہے کہ اپنے عمل کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے، اپنی عقل کے اوپر، اپنی مجاہدے کے اوپر، جد و جہد کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے، بالکل اس کی طرف تو نگاہ ہی نہیں ہے، ساری کی ساری نگاہ کدھر ہے؟ اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالی صلہ رحمی کرنے والے سے کہتے ہیں، حدیث قدسی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جو اس سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا اور جو اس سے توڑے گا میں اس سے توڑوں گا۔ تو صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا، یعنی میں اس کے قریب آؤں گا، میں اس کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وعدوں کے اوپر ایسا اعتماد ہو کہ ہاں جب بتا دیا تو ایسا ہی ہے، تو میں نے صلہ رحمی کرنی ہے اس امید کے اوپر کہ میرے پاس تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں، لیکن صلہ رحمی یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے، میرے گناہوں کو معاف کر کے اپنی طرف مجھے پہنچنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے کل بچوں کو کلاس پڑھا رہے تھے تو یہ تو کلاس ہو سائنس کی، لیکن اس کے اندر ہمارے ایک انگریزی کی ٹیچر ہمیں یاد آ گئے جب ہم شاید سیونتھ گریڈ میں تھے، تو جو بچے موجود ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جو ٹیچر صاحب تھے ہمارے، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ نئے نئے امریکہ سے واپس آئے تھے، امریکہ پلٹ، جس کو بعد میں ہم نے سمجھا امریکہ پلٹ کہتے ہیں، تو وہ نا انگریزی میں بات کرتے تھے اور بڑی زبردست امریکن ایکسنٹ میں بات کرتے تھے، اور ایکسنٹ کے بارے میں اور پروننسیشن کے بارے میں وہ بڑے جو ہے وہ پرٹیکولر تھے وہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ساجد سے کہا کہ بھائی آپ اپنی ریڈنگ کریں، تو کھڑے ہو کر کے پھر وہ بک سے ریڈ کرتے تھے۔ جب میں ریڈ کر رہا تھا تو ایک لفظ کو جو ہے نا میں نے غلط طریقے سے پڑھ دیا، تو انہوں نے اس کو کریکٹ کیا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کی کریکشن کری اور اس کو ریپیٹ کیا، دوبارہ سے پڑھا، تو اس کے اوپر نا بچوں کو کل ایکشن سے بھی بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ انہوں نے اس طریقے سے ایسے نا ہاتھ آگے کرتے ہیں، دس بوائے ایسے کر کے نا، دس بوائے از گوئنگ ٹو ہیو اے پرفیکٹ ایکسنٹ، ٹھیک ہے، ایسے کر کے انہوں نے بات کری۔ اس کا ایکسنٹ جو ہے ہوگا نا، یا پتہ نہیں پروننسیشن کہا تھا یا ایکسنٹ کہا تھا، ہی از گوئنگ ٹو ہیو اے پرفیکٹ ایکسنٹ، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں پھر ہماری سمجھ میں آئی یہ بات جو اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے سنا کہ العلم یزید بالتکرار، علم جو ہے تکرار سے، ریپیٹیشن سے، دہرائی سے بڑھتا ہے۔ تو بچوں کو کل اصل میں یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو خود سے بھی پڑھ کے بتائیں، تو آپ کو پڑھنا چاہیے پیچھے، آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے، ریپیٹ کرنے سے نا پھر آپ کو یہ بات یاد رہ جائے گی اور آپ کا علم مزید بڑھے گا بھی، کیونکہ العلم یزید بالتکرار۔ تو خیر وہ تو ان کا ایک واقعہ تھا، ان کا دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو وہ جب اپنی کلاس میں آتے تھے نا، یعنی ہماری کلاس میں آتے تھے، تو ان کا ایک انداز تھا کہ جیسے کالمز بنے ہوتے ہیں نا کلاس میں، بینچز لگی ہوئی ہوتی ہیں، بیچ میں ایک کالم ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تو وہ ایک کالم سے شروع کرتے تھے اور چلتے تھے، پورے کلاس کا جو ہے نا وہ معائنہ کرتے تھے آتے کے ساتھ، اور کہتے تھے پن ڈراپ سائلنس، آئی وانٹ پن ڈراپ سائلنس، کہ اگر پن بھی گر جائے نا تو اس کی بھی ہمیں آواز آئے، اتنا آپ لوگ خاموش ہو جاؤ۔ جب سارے خاموش ہو جاتے تھے تو اس کے بعد وہ شیکسپیئر کا ایک کوپلٹ پڑھتے تھے، شیکسپیئر کا نا ایک مصرع، کہتے تھے اپنے خاص انداز میں، آئی سوٹ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ، آئی سوٹ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ سٹیپل، کہ میں نے اللہ تعالی کی آواز سننے کی کوشش کری، چاہا کہ میں اللہ کی آواز سنوں، تو میں نے جو شہر کے اندر سب سے اونچا مینارہ تھا نا اس کو کلائم کر کے اوپر چڑھ گیا، بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ گو ڈاؤن اگین، آئی ڈویل امنگ دا پیپل، لیکن گاڈ نے مجھے اوپر سے کہا نیچے چلے جاؤ، تو اب اس کے بعد نا میں انسانوں کے درمیان نہیں گزار رہا۔ تو انسانوں کے ساتھ اچھا گزارا کر کے مجھے اللہ تعالی کی رضا مل جائے گی، مشائخ سے سنا حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ بھی بعد میں کہ جی وہ فرشتے آئے تو فرشتے جو ہے وہ نام لکھ رہے تھے کسی چیز کا، تو انہوں نے جا کر کے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ابراہیم آدم نے پوچھا کہ کیا میرا نام ہے اس لسٹ کے اندر؟ انہوں نے کہا نہیں تمہارا کوئی نام نہیں ہے اس کے اندر. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم میرا نام نا اس لسٹ کے اندر لکھ لو کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے لکھ لیا, اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر ایک دن دوبارہ ایسی روشنی نظر آئی تو ووٹ کے اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا پھر فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ نام لکھ رہے ہیں. پھر اچھا تم لوگ اب کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اب ہم اس کے نام لکھ رہے ہیں کہ جن سے اللہ کو محبت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کے اندر میرا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا نام سب سے اوپر ہے اس کے اندر, جن سے اللہ کو محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ کے بندوں سے محبت ہے. ہم ویریفائی کروا کے آ چکے ہیں, اوپر سے چیک کروا کے آ چکے ہیں, واقعی تم ایسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارا نام سب سے اوپر لکھ دیا جائے. تو اللہ کے بندوں سے محبت, الدین النصیحہ, دین تو سراسر خیر خواہی ہے. تو اگر ہم اپنے اندر اللہ کے بندوں کی محبت پیدا کر لیں, جس کے اندر سب سے پہلے جیسے پچھلے مجلس کے بالکل آخر میں بات ہوئی تھی, حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بھائی جو اپنے قریبی ہوتے ہیں ان سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نا, سب سے پہلے ہم نے اپنے قریبیوں کی فکر کرنی ہے, پھر اس کے بعد دور والوں کی, پھر اس کے بعد مزید دور والوں کی, پھر اس کے بعد مزید دور والوں کی. یہی سنت ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی خیر خواہی کا کام شروع کیا, یعنی ان کو جہنم سے بچانا, ان کو اللہ تعالیٰ سے واصل کرنا, تو انہوں نے یہ کام کہاں سے شروع کیا؟ ان کو بھیجا گیا تھا اس دنیا کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ان کو تو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا, لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ کام اپنی بیوی سے شروع کر رہے ہیں. شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں رہنے والے نوجوان لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر رہے ہیں. شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ جو اپنے سب سے زیادہ قریبی دوست ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے شروع کر رہے ہیں. اپنی پھپھیوں سے شروع کر رہے ہیں, اپنے چچاؤں سے شروع کر رہے ہیں, اپنے قریب رہنے والوں سے شروع کر رہے ہیں, اپنے پڑوسیوں سے شروع کر رہے ہیں, اور 13 سال تک جو ہے وہ انہیں لوگوں کے اندر کام کرتے رہے. بہت زیادہ تنگ کیا تو زیادہ سے زیادہ طائف تک ہو کر کے واپس آ گئے. تو کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے شروع کیا, اپنے پڑوس سے شروع کیا, اپنے علاقوں سے شروع کیا, اور اتنے سارے سال, 13 سال مکہ مکرمہ کے, 6 سال مدینہ منورہ کے, کتنے بنتے ہیں 19 سال. جب 19 سال گزر گئے ہیں اس کے بعد پھر شاہ روم کو خط لکھ رہے ہیں, شاہ فارس کو لکھ رہے ہیں, شاہ حبشہ کو لکھ رہے ہیں, اور نجاشی کو لکھ رہے ہیں, اور نہ جانے کس کس کو لکھ رہے ہیں. 19 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ رحمت للعالمین جو ہے وہ, جس کو کہ ہم عالم سمجھتے ہیں, وہ اپنے گھر کو عالم نہیں سمجھتے نا, گھر عالم میں نہیں, عالم تو امریکہ ہے, عالم تو یورپ ہے, عالم تو آسٹریلیا ہے, عالم تو چائنا ہے, عالم تو جاپان ہے نا. تو وہاں پہ اگر ہم, جب تک وہاں تک ہم رسائی نہیں کریں گے اور دین کا پیغام نہیں پہنچائیں گے, تو اس وقت تک رحمت للعالمین کے وارث ہونے کا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. میرا گھر میرے عالم میں شامل نہیں ہے, میرا پڑوس جو ہے وہ میرے عالم میں شامل نہیں ہے, میرے رشتے دار جو ہے وہ, میرے کزن جو ہیں, میرے پھپھیاں اور چاچائیں اور ماموں اور یہ سب جو ہیں وہ میرے عالم کے اندر شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ نہیں, پرائیورٹیز, فرسٹ تھنگس فرسٹ, سب سے پہلے اپنا قریبی عالم جو ہے نا اس سے کام کرنا شروع کرنا ہے, اور بعد کے لوگ جو ہیں لیٹر تھنگس لیٹر, بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی, جیسے جیسے حالات بنتے چلے جائیں گے, جیسے جیسے اوپر سے حکم آتا چلا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی اور تھا ہی نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سوائے خدا کے اور کوئی تھا ہی نہیں. تو ان کا اوپر تو ادھر سے ہی آنا تھا نا پھر, لیکن ہمارے اوپر بھی صرف خدا ہے, ہمارے اوپر تو صرف خدا نہیں ہے نا, ہمارے اوپر تو بھائی ہمارے اما ابا بھی ہیں, ہمارے اوپر تو ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے اوپر تو ہمارے مشائخ بھی ہیں, ہمارے اوپر تو صحابہ کرام بھی ہیں, اور امت کے دوسرے اکابرین بھی ہیں, ہمارے اوپر تو ایک پوری چین ہے. تو ہمارے لیے اوپر سے حکم آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہی آئے گی تب جا کر کے میں کوئی کام کروں گا. ہمارے مشائخ, ہمارے بڑے جب ہمیں کرنے کے لیے کہیں گے, اب تم پڑوس میں جا کر کے بھی کام کرو, اب تم جو ہے دوسرے ملک میں جا کر کے کام کرو, اب تم جو ہے دوسرے شہر میں جا کر کے کام کرو, تب ہم دوسرے شہر. اور لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے نا, اس کے لیے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو صلہ رحمی, صلہ رحم کون, اس کے ساتھ جو کہ جن کے ساتھ ہمارا رحم کا رشتہ ہے, جن کے ساتھ ہمارا رشتہ داری کا اور سگوں والا تعلق ہے, اور سگوں کے بعد پھر اس کے بعد جو صحرا والا رشتہ ہوتا ہے, جو سسرال والا تعلق ہوتا ہے, وہ بھی پھر سگوں کے بعد پھر وہ والا تعلق بھی ہوتا ہے. صلہ رحمی کے ٹاپک کے اندر بہت ساری تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں، مکمل ہو گیا یہ ٹاپک. تو اس میں صلہ رحمی کی تعریف بڑی اہم تھی کہ کیا چیز ایگزیکٹلی صلہ رحمی ہے، اور اس کے اندر ایک بات آج کل کے دور کے حساب سے اور بھی زیادہ اہم تھی کہ کیا چیز صلہ رحمی نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی کی تعریف کے اندر ہرگز ہرگز نہیں آتا ہے. اب جو چیز آپ سے کہی تھی کہ اگر موقع ملا تو ہم دوبارہ پیچھے واپس آئیں گے، تو حضرت نے جو یہ بات کری تھی نا، کیا بتائیں کہ اگر قاطع رحم کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہونی تو پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ اس لیے اگر کسی سے رنجش ہے، رشتہ داروں میں سے کسی سے ناراضگی ہے، تو چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں. تو توبہ کے موضوع کے اوپر بہت ساری بات پچھلے دنوں ہمارے جو گروپس ہیں کلاسز والے، تو ان کے اوپر بات ہوئی ہے. خواتین کی ایک کلاس کے اندر بھی توبہ کے موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی، جو کہ پھر مردوں سے اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کری تھی. لیکن ایک جو نقطہ اس ساری ڈسکشن کے بعد پھر سے جو ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر کے سامنے آ رہا ہے، جس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی بات ہوئی نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن ایک دوسرا اینگل یا ایک دوسرا انٹینسٹی کے ساتھ. آج بھی ارادہ تھا اس کے اوپر، ارادہ کیا کہ آج بات کر لیں. وہ یہ تھا کہ اتنا زیادہ جب کوئی دیندار بن جاتا ہے اور دین کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ گناہ کا مرتکب کیسے ہو جاتا ہے؟ خوشی کے موقع کے اوپر. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کری تھی، ایک صاحب کی لکھی ہوئی، کہ 40-40 سال جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہیں خواتین، اور پردہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، یعنی برقعہ بھی اوڑھ رہی ہوتی ہیں اور وغیرہ، بہت باہر بھی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو جب خاندان کے اندر شادی کا موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا، یہ وہی خواتین جو کہ 40-40 سال ان صاحب نے لکھا، اس کو آپ 4 سال بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ 10 سال بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی 10 سال سے پڑھی ہے، کوئی 15 سال سے پڑھی ہے، کوئی وہی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو خوب زبردست سرخی پاؤڈر اور بیوٹی پاؤڈر سے سجا بنا کر کے لا کر کے جو ہے وہ مردوں کے مجمع کے اندر بٹھا دیتی، اس مجمع کے اندر جس کے اندر غیر محرم مرد ہوتے ہیں، جس کے اندر اگر باہر کے غیر محرم مرد نہیں بھی ہوتے تو گھر کے غیر محرم مرد ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، خالو ہوتے ہیں جو کہ غیر محرم مرد ہے، اور اس طرح کے بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ محرم نہیں ہوتے ہیں. تو اتنا علم حاصل کرنے والی، حتیٰ کہ اس علم کے اوپر عمل بھی کرنے والی، وہ خوشی کے موقع کے اوپر، یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اب کیسے کیا جا سکتا ہے پردہ، اس کے اندر جو ہے وہ کیسے الگ الگ معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کیسے جو ہے وہ رشتہ داروں کو منع کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ عورتوں کے اندر نہیں آ سکتے. اتنا پردے کرنے والیاں جو کہ دوسروں کو بھی منع بھی کر دیتی ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخر کے اندر جب باقی سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو صرف گھر کے لوگ آ جاتے ہیں، صرف گھر کے لوگ آ جاتے ہیں، اس لڑکی کا جو ہے وہ جو دیور ہوتا ہے، جو جیٹھ ہوتا ہے، جو کزن ہوتا ہے، شوہر کے جو کزنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپ آ جاتے ہیں. ساری دنیا سے پردہ، اس کے ساتھ پردہ کیوں نہیں؟ جس کے ساتھ اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ پردہ کیوں نہیں؟ تو ہم نے خواتین کے اندر نا پھر یہ سوال بھیجا کہ یہ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ اتنا قرآن کا علم حاصل کرنا اور اتنا جو ہے وہ پردہ بھی کرنا شروع کر دینا، پھر ایک دم سے شادی کے موقع پہ وہ پردہ جو ہے چھوڑ دینا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے اچھے جواب دیے، ان کے جواب جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، کیونکہ کلاس کے اندر ہم نے ان چیزوں کے اوپر بات کری تھی کہ اصل میں ہم نے توبہ کری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہم نے جو ہے نا وہ صرف اعمال کی شکلیں چینج کر لی ہوتی ہیں، ہم نے کچھ نئے اعمال کرنے شروع کر دیے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ پرانے اعمال جو ہیں جو غلط سمجھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے گناہوں کے اوپر ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، ہم نے توبہ نہیں کری ہوتی، توبہ کی شرائط پوری نہیں کری ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے نا جب کوئی ایسا موقع آتا ہے نا تو اس کے اوپر پھر ہم واپس گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں کڑنا بھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہمیں کوئی افسوس اور رنج بھی نہیں ہوتا، ہم اس کی جسٹیفیکیشن خوشی کے موقع سے بنا رہے ہوتے ہیں، یا اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ غم کے موقع سے، خیر وہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن خوشی کے موقع کے اوپر سب سے زیادہ پردہ کمپرومائز کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجوہات جو ہیں پھر بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے سے لکھ کر کے بھیجی، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے نا ایک مزید تفصیل بھی دوبارہ سے دل میں ڈالی साजिद ने उसको लिखा था मुकम्मल, एक्चुअली अभी नहीं किया था, इस वजह से लोगों के साथ भेजा नहीं है, शेयर नहीं किया है, कि असल मसला हमारा ये होता है कि हमें ना गुनाहों के ऊपर मिलने वाले अजाब का खौफ नहीं होता, कि गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला ने पकड़ना है, अजाब देना है, सजा देनी होती है, हमें इसका खौफ नहीं है। अल्लाह के कुरान के ऊपर हमें एतमाद नहीं होता है, अल्लाह के कुरान के ऊपर हमें एतमाद नहीं होता है। कुरान करीम बताता है कि मैं या अमल सू युजा भी, जो भी गुनाह करेगा वो उसकी जजा पाएगा, ये कुरान मजीद का ऐलान है, यानी जिसने भी गुनाह किया वो इसकी सजा पाएगा, लेकिन हम इस बात पर कान नहीं धरते। अगर कोई कहे कि खानदान में खुशी का मौका है, ठीक है, चलो भाई शादी होने वाली है, चलो चलते हैं बादशाह के महल के सामने, और बादशाह की निगाहों के सामने जो है ना वो उसके दो चार कवानीन तोड़ करके आते हैं और बादशाह के साथ बदतमीजी करके आते हैं, चलो भाई शादी का मौका है, खुशी का मौका है, लेट्स गो। प्रेसिडेंट हाउस के प्रेसिडेंट साहब तो खैर, लेकिन पेरिस के सामने जाते हैं और जरा दो चार कवानी तोड़ करके आते हैं, कुछ उल्टी सीधी कुछ हरकतें करेंगे, तो कितने लोग तैयार होंगे उसके साथ जाने के लिए? कोई एक बंदा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो कितना ही शरारती से शरारती इंसान भी हो, वो इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, चाहे उसे आप ताने दें, वो ये डरपोक मौत से डरता है, या तो जो है वो जिल्लत से डरता है, या आप उसे नाराज हो जाए कि मैं तुझसे आइंदा आइंदा बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे जो है ना वो अपनी रिश्तेदारी तोड़ दूंगा, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें, वो फिर भी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं तैयार होगा भाई? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस किस्म की हरकत करूंगा ना तो ये तो मरेगा मरेगा, ये मुझे भी साथ मरवाएगा, बादशाह नाराज हो जाएगा और बादशाह को गुस्सा आएगा और बादशाह ने फिर मुझे पिटवाना है, बादशाह ने फिर मुझे मरवाना है, मुझे सजा दिलवानी है। तो ऐसा शख्स जो है वो कभी भी नहीं मानेगा बात उस बंदे की, बल्कि जो इसको इस किस्म की सजेशन दे रहे हैं ना उसको कहेगा तुम पागल हो, दीवाने हो, तुम खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, राइट? क्या ऐसा नहीं होगा? कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा? ठीक है, अब तफसीर पढ़ने वालियां और पर्दा करने वालियां क्यों अल्लाह की नाराजगी और सजा से नहीं डरती? क्यों अल्लाह की नाराजगी और सजा से नहीं डरती? क्योंकि वो पढ़ती तो हैं लेकिन मानती नहीं है। या इसी को आप मेल टेंस में ले, वो पढ़ते तो हैं मानते नहीं है। जैसे हम बड़ी उम्र में भूत प्रेत की कहानियां पढ़े ना तो उनको संजीदगी से तो नहीं लेते, वी डोंट टेक देम सीरियसली। भूत प्रेत की कहानियां आपको बच्चा लगा करके आपको अबू मुझे पढ़ के सुना दें, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन विल यू टेक इट सीरियसली? उनकी किसी बात की वजह से आप अपने रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर देते कि भूत साहब ने ये कहा था, भूत साहब कह रहे थे कि अगर तुम जो है ना वो रात के 12 बजे अगर घर से बाहर निकल गए ना तो मैं आकर के तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा, तो इस वजह से रिश्तेदार साहब आए कि नहीं मेरे साथ कॉफी पीने के लिए, चलो नहीं नहीं भूत आ जाएगा, मजाक है ये कोई? क्या ऐसा नहीं है? वी डोंट टेक देम सीरियसली, राइट? बिल्कुल इसी तरह का मामला हम कुरान मजीद के साथ करते हैं, बिल्कुल यही मामला हम कुरान मजीद के साथ करते हैं। या ये कि जो मानते हैं नहीं वाज है मैया मलसू है यू जो अभी ही, हाँ वाकई जो है ना उसकी सजा मिलेगी और वाकई ये सच है वगैरह, ठीक है, तो उनका क्या मामला है कि अगर हम कुरान के वादों को कुछ अहमियत देते भी हैं तो भी इससे ज्यादा अहमियत हम अपने रिश्तेदारों और मुआशरों को देते हैं। ये भी ऐसे मौके पर अल्लाह का हुक्म तोड़ देने की वजह बन जाती है। चुनाचे तौबा के लिए गुनाह पर नदामत, नदामत से पहले आपने अनगिनत मौकों पर सुना होगा, कितनी छोटी सी हदीस है ना हम जैसों को भी याद हो जाती है, अनदम तौबा, तो अनगिनत मौकों पर आपने सुना होगा कि नदामत तौबा है, नदामत के बगैर तौबा नहीं होती। अब इसका अगला बाब, बल्कि इसका पिछला बाब, कि नदामत से भी पहले यह शर्त है कि गुनाह और उस पर मिलने वाली सजा का इकरार हो,
انکار نہ ہو، گناہ اور اس پر ملنے والی سزا کا اقرار ہو، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے حکموں کو توڑنے پر ملتی ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اس کا دنیا اور آخرت میں اس پر عذاب. اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کا انکار نہ ہو، اقرار ہو، انکار نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو کہ جب دوراہے پر کھڑے ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ خالو صاحب ناراض ہو رہے ہیں، ایک طرف اللہ صاحب ناراض ہو رہے ہیں، تو کس کی ناراضگی کی فکر کرنی ہے؟ خالو کی ناراضگی کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی فکر کرنی ہے؟ تو اتنی تو محبت ہونا اللہ کے ساتھ کہ خالو کی ناراضگی اور پھپھا کی ناراضگی اور چچا کی ناراضگی اور ابا کی ناراضگی اور اما کی ناراضگی کے اوپر اللہ کی ناراضگی کو فوقیت دے سکیں اور اللہ کی مان لیں اس موقع پر جب یہ اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرنے کو کہہ رہا ہوں. تو گناہ پر ندامت سے پہلے بھی ایک شرط ہے، وہ کون سی شرط ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں کہ گناہ کے اوپر سزا ملے گی؟ اس کے اوپر کیا، اس کو کہتے کیا ہیں؟ یہ کوئی توبہ کی پہلی شرط نہیں ہے ایکچولی، یہ تو اس سے بھی پہلے والی چیز ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. اس بات پر ایمان، قرآن کے اوپر ایمان کہ یہ سچ ہے، اس کے اندر کہانیاں نہیں سنائی گئی ہیں، اس کے اندر سٹوری اور ٹائم پاسنگ والی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس کے اندر جو وعدے کیے گئے ہیں نا اور جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، دے آر ناٹ اے جوک، دے آر ٹو بی ٹیکن فار ریئل. اور دوسری بات کیا ہے کہ آخرت اور حساب کتاب کا نظام موجود ہے، یہ ابینڈن نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے 21ویں صدی کے اندر آ کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا نہیں دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں مخصوص کر کے رکھا تھا، اور 21ویں صدی کے اندر اس کو جو ہے وہ ایبروگیٹ، اس کو منسوخ نہیں کر دیا گیا. یہ آخرت کے سسٹم کو، سزا کے سسٹم کو، جزا کے سسٹم کو، حساب کتاب کے سسٹم کو اس دور کے اندر اس کو ختم نہیں کر دیا گیا. اٹ از اسٹل ان پلیس. اس کے بعد پھر ندامت، اور اس وجہ سے ندامت کہ سچی بات ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے جا کر کے جب اس قسم کی حرکتیں کروں گا تو یہ سچی بات ہے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہوگا اور پھر مجھے وہ سزا دلوائے گا. چاہے کس طرح سے بھی، حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ عمل سوں یجزا بہی، کہ اگر تمہیں اس گناہ کے اوپر سزا نہ ملے نا تو میرا نام بدل دینا، تمہیں سزا مل کر رہے گی، چاہے تمہیں ندامت کے آنسوؤں کی شکل کے اندر سزا ملے، چاہے تمہیں کسی اور قسم کی دنیاوی اور اخروی سزا ملے، لیکن سزا تو تمہیں مل کر کے رہے گی. اس سے بچنے کا کوئی چارہ ہے نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے اس سے بچنے کا. تو ہمارے ساتھ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم گناہ کے اوپر اگر نادم ہو بھی رہے ہیں، جیسے کہ بار بار بات ہوتی ہے نا، نادم ہونا توبہ ہے، تو ہم کس لیے نادم ہو رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ امی ناراض ہو جائیں گی، یا اس لیے کہ فلانے صاحب ناراض ہو جائیں گے، یا اس لیے کہ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، یا اس لیے کہ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے گناہ سے بچ رہے ہیں؟ بھائی ندامت تو پھر کسی کے سامنے بھی ہو سکتی ہے نا. ندامت اپنے بچے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، ندامت جو ہے وہ اپنے بیوی کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، اپنے اما کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، اپنے پڑوسی کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، اپنے باس کے سامنے بھی ندامت ہو سکتی ہے. تو الندم توبۃ کا مطلقاً مطلب یہ ہے کہ اینی کائنڈ آف ندامت مینس توبہ؟ نہیں. قرآن مجید عظیم الشان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، یعنی اللہ کے رسول کی پوری جو زندگی ہے، پورا کا پورا جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس میں بہترین اگزامپل ہے تمہارے لیے. یہاں پہ بات ختم نہیں کری، آگے فرمایا لمن کانا، لیے من کانا، وہ جو ہے ہوتا ہے، یرجو اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کی، اور آخرت کے دن کی, آخرت کا دن کیا ہے, حساب کتاب نہیں ہے تو پھر آخرت کا دن کیا ہے, جسٹ اے موو فرام دس ورلڈ ٹو دی نیکسٹ ورلڈ, ریڈ کارپیٹ ویلکم, کم ٹو جنہ, حساب کتاب کچھ نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو اتنا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اتنا دین کے اعمال کر رہے ہیں تو یہ ہم سب کا سب جو ہے نا وہ اس مٹیریل ورلڈ کے لیے ہی کر رہے ہیں, سب کا سب جو ہے وہ اس مٹیریل ورلڈ کے لیے کر رہے ہیں, بیکاز وی ہیو فائنلی ڈسکورڈ دیٹ دس از دا سیفسٹ روٹ, دس از دا بیسٹ روٹ, دس از دا بیسٹ وے ٹو ہیو اے پیسفل لائف. ہم نے دیکھ لیا ہے یورپ کے اندر ہم باپ با کا کیا اثر ہوا, ہم نے دیکھ لیا ہے یورپ کے اندر خاندانوں کا کیا اثر ہوا, ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خودکشی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ یورپ کے اندر آ گئے, سب سے زیادہ خودکشی ریٹ جو ہے وہ جاپان کے اندر آ گئے, سب سے زیادہ خودکشی ریٹ امریکہ کے اندر سیاٹل کے اندر آ گئے ہے نا. ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو انسان کتوں کی طرح تو پہلے زندگی گزارتے تھے وہ کتے کی لباس پہن کر کے بھی زندگی گزار رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ فار آور سیلوز اینڈ آور چلڈرن, ہے نا, ہمیں وہ نہیں چاہیے, اپنے لیے نہیں چاہیے اپنے. تو یہ تو مولوی صاحب ہے نا یار, مولوی صاحب کے تو ماشاء اللہ بچے بھی ان کی عزت کرتے ہیں, اب مولانا صاحب کے گھر کے اندر جو ہے وہ طلاقوں کا بھی ریشیو ایسے نہیں ہے, کوئی خودکشی بھی نہیں کرتا ان لوگوں کے یہاں, مولوی لوگ ہے نا ان کو تو جو ہے وہ کھانے کو بھی دال روٹی ملتی ہے, لیکن ماشاء اللہ اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں, تنگ پیتے ہیں, ساگ کھاتے ہیں, اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں, چلو بھائی خیر ہماری اسی میں, ان کو جوائن کر لو, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو تاکہ جو ہے نا وہ ٹھڈے لگنے سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں. کون سے ٹھڈے؟ دنیا کے ٹھڈے, دنیا کی ذلت, دنیا کی رسوائی, دنیا کے خاندان کا ٹوٹنا, دنیا کی جو ہے وہ اس قسم کی غلاظتیں برائیاں, ان سے ہم بچ جائیں. لیکن قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, گناہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی سزا کب کب ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی, آخرت کے اندر بھی ملے گی, یا کم از کم ایک جگہ پہ تو ملے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ کسی کے ذہن کے اندر تصور ہے تو پھر شادی کے دن یہ تصور کہاں چلا جاتا ہے, خوشی کا موقع ہے اس دن یہ تصور کہاں چلا جاتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کے اوپر ملنے والے عذاب کے بارے میں کنوینس ہو, جانتا ہو کہ اس کے اوپر مجھے نہیں چھوڑا جائے گا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, سزا ملے گی, اور پھر ایک دم سے شادی کا موقع آئے اور اس دن جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے تو جی اس میں مجھے نہیں کرنا, اللہ کا حکم نہیں ماننا, ایسا شخص تو کبھی کر ہی نہیں سکتا. ہاں اس کے اوپر ظالم, جیسے ماشاءاللہ بہت سی خواتین نے بڑے اچھے اچھے جواب دیے, اس کا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا, کہ اگر اس کا شوہر اس کے لیے زندگی اذیت بھی بنا دے گا نا اور اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے اور اس کو مجبور کریں گے تو کہ تم پردہ نہیں کر سکتی, تو وہ بھی روتے دھوتے بے پردگی کرے گی, جس کو بعد دینے ناخواستہ کہتے ہیں, جس کو کہ مجبوراً کہتے ہیں, جیسے کہ اپنی جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہوتا ہے لیکن رغبت سے کوئی سور کھا رہا ہوتا ہے, ابھی آج خوشی کا دن تھا, لیٹس گو اینڈ ایٹ پورک, لیٹس گو اینڈ ایٹ پورک, بیکاز آج خوشی کا دن تھا, ساری زندگی جو ہے نا ان مولویوں نے سور نہیں کھانے دیا, آج جو ہے نا میں خوب کھاؤں گی کیونکہ آج خوشی کا دن ہے, میں اچھے سے کھاؤں گی آج سور. تو بے پردگی خوشی میں کیسے کر رہی ہوتی ہے, بے پردگی کے لیے جو ہے وہ, اور بے پردگی تو ایک گناہ ہے نا, ہر گناہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو نتیجہ اخذ کریں اس پوری کی پوری ڈسکشن کا تو وہ تو یہی نکلتا ہے نا کہ ہم نے توبہ, نادم تو ہم واقعی ہو ہی نہیں ہے اپنے گناہوں کے اوپر, لیکن جو نادم ہوئی بھی ہے نا وہ بھی دنیا کے مسئلوں کی وجہ سے نادم ہوئے, وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اس کے خوف کی وجہ سے نادم نہیں ہوئے, ورنہ ایکسپشنز نہیں نکال رہے ہوتے اس طریقے سے. یہ تو پھر بالکل ہی یعنی ایسی بنیاد ہو گئی کہ توبہ سے بھی نیچے ایمان والی بنیاد ہو گئی نا, کہ کیا ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے, آخرت کے اوپر ایمان ہے, یا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے نا, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, جو نیوٹن صاحب کا پڑھ لیا تھا, یا دنیا کے اندر ہم نے اپنے مشاہدے سے کر لیا کہ ہاں جی یہ اس نے ایسا کام کیا اس کو یہ سزا مل گئی, اس نے ایسا کام کیا اس کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا, اس نے ایسا کام کیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ریش ڈرائیونگ کری تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ تو دنیا کا یعنی جزا اور سزا والا نظام, تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے خاندان والوں کے یا اپنے دوستوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ کہ حضرت کو میری بات کس نے پہنچائی, حضرت کو میری بات کس نے پہنچائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, جو کہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو, وہ اپنے رشتے ناطوں کو خراب کرے, اپنے دینی تعلقات کو خراب کرے, اس بنیاد پر حضرت تک میری بات کس نے پہنچائی. حضرت کا تعلق کس چیز سے؟ دنیا سے بھائی. حضرت تعلق ہے نا, حضرت نے آ کر قبر کے اندر بھی نہ تو ہے نا کہ اللہ کون ہے, من ربو کا اور ما دینو کا, نہ حضرت نے آ کے قبر میں تم سے سوال کرنا تھا, نہ حضرت نے جو ہے وہ قیامت کے دن تم سے سوال کرنا تھا, نہ حضرت نے جو ہے نا وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانے کا. بھائی اگر تم اس قسم کے اللہ کے اوپر حضرت کو فوقیت دے رہے ہو یا دے رہی ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسٹک ان دس ورلڈ. تمہارے سارے اعمال, تمہارے سارے پردے, تمہاری ساری نمازیں جو ہے نا وہ یہ ساری کی ساری اس دنیا ہی کی زندگی کے لیے. اس کے اندر من کان یرجو اللہ والیوم الآخرا یہ نہیں ہے اس کے اندر, وہ ذکر اللہ کثیرا نہیں ہے, کیونکہ تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. غفلت, تم غافل ہو اللہ تعالیٰ سے, تم غافل ہو آخرت. Stop, you know, fooling yourself. And stop trying to fool Hazrat. Please. ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں یار, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن یور حضرت. چاہے وہ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتہم ہو, چاہے وہ کوئی بھی حضرت ہو, چھوٹے موٹے بڑے کوئی بھی حضرت ہو, پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن حضرت. حضرت کے ٹائم کی بات چھوڑ دیں, ان کو تو پھر بھی ثواب مل رہا ہے. پٹنگ اپ ود یو, دے آر جسٹ پٹنگ اپ ود یو رائٹ, اس ہوپ کے اندر کہ چلو آج نہیں سمجھ رہی, آج نہیں سمجھ رہا, کل سمجھ جائے گا, کل توبہ کر لے گا, رائٹ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیٹ می کنٹینیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم, لیٹ می کنٹینیو ٹو رپلائی ٹو دیئر میسجز, ان کو اگر ٹائم چاہیے مشورے کے لیے تو ان کو ٹائم بھی دے دیں گے, ان کی بات بھی سن لیں گے, ان کی بات کا بھی جواب دے دیں گے. دیئر جسٹ پٹنگ اپ, اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ گزارا کرنا, کسی کو برداشت کرنا. تو حضرت کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا کیونکہ وہ سارا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ دس از دیئر جاب, ان کو اس کے اوپر بھی تنخواہ مل رہی ہے. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں حضرت کے اوپر, پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے اوپر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جا جا کر کے پیر صاحب میں نے کوئی غلطی نہیں کری, ساری غلطی تو اس کی تھی, حضرت کے سامنے میرے نمبر بڑھ جائیں, حضرت کے سامنے جو ہے وہ میرے مارکس بڑھ جائیں, مجھے جو ہے وہ حضرت جو ہے نا وہ پھر دین کا بڑا والا کام دے دیں, حضرت جو ہے نا پھر مجھے جو ہے وہ کچھ اور دے دیں, کوئی مجھے محتمم بنا دیں, مجھے کوئی خلافت دے دیں, مجھے کوئی فلانا کوئی اور منصب دے دیں, کوئی زیادہ ذمہ داری دے دیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی درگاہ, فعین اللہ, فعین اللہ, اللہ کی درگاہ. اللہ کو نہیں پتا تمہارے دل میں کیا ہے, اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہو, صرف اور صرف دنیا کی وجہ سے, صرف اور صرف اپنے نفس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کی تیاری کرنا ہے,
ہمارے سامنے بھی اسی طرح لگتا ہے, ایسا پردہ پڑ گیا ہے جیسے کہ ایک زمانے میں آپ نے کافروں کے بارے میں فرمایا تھا, اے اللہ ہمارے ہمیں تو ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بھی شک ہونے لگا, اے اللہ ہم تو آپ کی خاطر اعمال ہی نہیں کر رہے, اے اللہ جو حقیقت سامنے آ رہی ہے آخرت کے لیے تو اعمال ہی نہیں کر رہے, اے اللہ اعمال کر بھی رہے ہیں, علم حاصل کر بھی رہے ہیں, تو نہ جانے دنیا کی کن کن چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ دنیا کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس ریاکاری سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس نفس پرستی سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے کسی سے سنا کہ اس نے کسی بدھ مت کے بڑے پیشوا سے سوال کیا کہ تمہارے مذہب کے اندر کیا کوئی چیز مسنگ ہے، اس نے جواب دیا کہ ہاں ہمارے ہاں خدا مسنگ ہے، لیکن اے اللہ ہم جب اپنے احوال دیکھتے ہیں، اے اللہ اپنی باتیں دیکھتے ہیں، اے اللہ اپنی کارستانیاں دیکھتے ہیں، تو اے اللہ ہمارے سامنے بھی تو یہی تصویر کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی لگتا ہے خدا مس ہو گیا ہے، اے اللہ اللہ تعالیٰ مس ہو گیا ہے، اے اللہ ہمیں نہ تو آپ کے وعدوں کے اوپر اعتبار رہا، آپ کی کتاب کے اوپر اعتبار رہا، اے اللہ نہ ہمیں آپ کی پیشی کا کوئی خوف احساس رہا، اے اللہ نہ ہمارے دلوں میں آپ کی کوئی محبت رہی، نہ آپ کی کوئی خشیت رہی، اے اللہ پھر ہم کیا اعمال کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ یہی تو وجہ ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اور اتنی سمجھ ہونے کے باوجود اے اللہ ہمارے گھروں کے حالات اتنے برے سے برے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے معاشرے کے حالات بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اے اللہ یہ دین تو دوا کے طور پر ہمارے پاس آیا تھا، اے اللہ اس دین نے تو انفرادی امراض کا بھی علاج کرنا تھا، اے اللہ اس دین نے تو معاشرے کا بھی علاج کرنا تھا، اے اللہ اس دین نے تو انسانیت کی برائیوں کو ختم کرنا تھا، لیکن اے اللہ ہمارے ہاں جو یہ دین آیا ہے، جس دین کی ہوائیں ہم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اتنی زیادہ دینداری کا رواج ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو پہلے ایسے نہیں تھے، اے اللہ ہم بھی تو پہلے داڑھی منڈے ہی تھے، اے اللہ ہم بھی تو پہلے بالکل ہی جاہل تھے، اے اللہ اب جو ہے وہ اتنی کتابیں بھی پڑھ لیں، اتنی لمبی داڑھیاں بھی اگا لیں، اتنا سارا جو ہے وہ دین کا علم اور باتیں بھی پتہ چل چکی اور اتنی سارے اعمال بھی کرنا شروع کر دی ہے، اے اللہ اتنا سارا تو دین آ گیا، لیکن اے اللہ اس کا کوئی اثر ہماری زندگی پہ ہوا کیوں نہیں، اے اللہ ہمارے گھرانوں میں ہوا کیوں نہیں، اے اللہ ہمارے معاشرے پر پڑتا کیوں نہیں، اے اللہ تگرگوں سے تگرگوں صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ یقیناً ہم نے دوا کو سمجھا نہیں تھا، اے اللہ ہم نے دوا کی قدر نہیں کری، اے اللہ دوا کو جس طرح سے استعمال کرنا تھا اور جس نیت سے استعمال کرنا تھا یقیناً ہماری نیتوں کے اندر ہی کھوٹ رہا، اے اللہ ہم نے بہت سے ظاہری لباتے اوڑھ دیے، بہت سے ظاہری تبدیلیاں کر لیں، لیکن ان کی حیثیت ہماری زندگیوں میں کاسمیٹک تبدیلیوں سے زیادہ نہ بن سکی، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ اس دین کا مقصد سمجھا دیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں سے جو آپ مس ہو چکے ہیں، اے اللہ پھر سے اپنی زندگیوں کے اندر آپ کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ انسانوں کے پیچھے، اے اللہ دنیا کی باتوں کے پیچھے اپنا دین اور دنیا پر بات کر دینے سے اے اللہ ہمیں بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اللہ والا دین عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آخرت والا دین عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعتماد والا ایمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے خوف والی توبہ عطا فرما دیجئے، گناہوں کے اوپر ندامت والی اور شرمندگی والی توبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آئندہ نہ گناہ کرنے کا ارادہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہ سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ طاعات سے محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے اپنی محبت کو اس دنیا کی محبت سے بڑھا دیجئے، اے اللہ جب ہماری زندگیوں کے اندر دوراہا آئے کہ ہمیں اپنے خاندان والوں کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہے یا آپ کو خوش کرنا ہے، تو اے اللہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ ہو کہ ہمیں تو آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا ہے، باقی کوئی خوش ہو تو فبہا اور نہ خوش ہو تو فبہا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے اوپر ہمت اور استقامت عطا فرما دیجئے، دین کے اوپر ہمت اور استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے اصل فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے
ان ظاہری اعمال کے اندر اللہ روحانیت پیدا فرما دیجئے. اللہ آپ تو ویسے بھی ہمارے پاس سے سارے مادی ذرائع سارے مادی وسائل ختم ہو چکے. اللہ کفر ہمارے اوپر کامل طریقے سے غالب آ چکا. اللہ جسموں کے اوپر تو پہلے غالب تھا, اللہ ذہنوں کے اوپر غالب آ چکا, اللہ فکروں کے اوپر غالب آ چکا, حتیٰ کہ ہماری وفاداریوں کے اوپر غالب آ چکا, حتیٰ کہ ہمارے دین کے اوپر, ہمارے دین کی جو سوچیں ہوتی ہیں, اللہ دین میں جس چیز کو سچا سمجھتے ہیں جھوٹا سمجھتے ہیں, اللہ وہ بھی کفر کے ہاتھوں اس کا بھی سٹیرنگ آ گیا. اللہ وہ اب اپنے میڈیا کے ذریعے سے جس چیز کو ہمارے سامنے دین بنا کے پیش کرتے ہیں, جس چیز کو ہمارے لیے فلاح بنا کے پیش کرتے ہیں, ہم اسی کو فلاح اور کامیابی سمجھ لیتے ہیں, اور جس چیز کو ہمارے سامنے ناکامی بنا کے پیش کرتے ہیں اسی چیز کو ہم اصل ناکامی سمجھ لیتے ہیں. اللہ اتنا زیادہ وہ ہمارے اوپر غالب آ چکے کہ دنیا تو کیا ہمارے دین کے اوپر بھی, اللہ اسلام کے اوپر تو غالب نہیں آ سکتے, آپ کے اوپر تو غالب نہیں آ سکتے, آپ کے قرآن پر تو غالب آ نہیں سکتے, لیکن اے اللہ ہمارے افراد کے اوپر غالب یقیناً آ چکے ہیں. اے اللہ ہماری انفرادی سوچوں کے اوپر اور اجتماعی سوچوں کے اوپر غالب یقیناً آ چکے ہیں. اے اللہ ہم نے قرآن عظیم الشان کے ساتھ جو زیادتی کری ہوئی ہے, اے اللہ قرآن عظیم الشان میں تو آپ نے سب کچھ رکھ چھوڑا ہے, اے اللہ اپنے وعدے بھی بتا دیے, اللہ وعدوں کے پورا کرنے کے اوپر اللہ جو جزا ملنی تھی وہ بھی بتا دی, اور وعدوں کو توڑنے کے اوپر جو سزا ملنی تھی وہ بھی بتا دی, لیکن اے اللہ ہم اپنے دین کو اب قرآن سے لیتے نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور سیرت سے لیتے نہیں, احادیث مبارکہ سے لیتے نہیں, اے اللہ اب تو ہم اپنی عقل سے لیتے ہیں, اے اللہ اب تو ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز صحیح دین ہے اور کیا چیز غلط دین ہے. اے اللہ ہمارے اس رویے کے اوپر اے اللہ ہمارے ساتھ کیا بھیانک انجام ہو رہا ہے, اے اللہ ہمیں اس کا بھی استحضار نہیں, اے اللہ اس کا بھی ہمیں احساس نہیں, اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ کوئی کسی کو یاد دلائے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اے اللہ اس طریقے سے وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا منہ بناتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کون سی فرسودہ اور بیک ریٹڈ اور اے اللہ کس قسم کی دقیانوسی باتیں میرے سامنے کر رہے ہو, ایکشن کیوں نہیں کرتے اور احتجاج کیوں نہیں کرتے اور شور کیوں نہیں مچاتے اور بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے اور فلانی چیز کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے. رکھ پڑو پرے, قرآن کو رکھو سائڈ میں, حدیث کی باتوں کو رکھو سائڈ میں, سیرت کی باتوں کو رکھو سائڈ میں, اور جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرو. اے اللہ ایسی باتیں ہم کر رہے ہیں اور یہ دنیا دار تو نہیں کر رہے ہیں, اے اللہ یہ کوئی ملحد, اے اللہ یہ کوئی دہریے مسلمان تو نہیں کر رہے ہیں جو پہلے پیدائشی مسلمان تھے اب انہوں نے دین کو خیر بات کہہ دیا, اے اللہ اب انہوں نے دین کا اور اللہ کا انکار کر دیا, اے اللہ یہ وہ لوگ تو نہیں کر رہے, اے اللہ یہ تو بہت قرآن پڑھنے والے کر رہے ہیں, اے اللہ یہ تو بہت پڑھنے پڑھانے والے اور سمجھنے سمجھانے والے, اے اللہ بہت زیادہ دینی کچھ اعمال کے اوپر عمل کرنے والے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے دین کا کیا بنے گا, اے اللہ ہم کیسے اس ایمان کی حفاظت کریں گے, اے اللہ ہم کیسے اس ایمان کو اپنے قبروں تک لے کر کے جائیں گے, اے اللہ کیسے اس ایمان کو اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کریں گے, جبکہ ہم اس قسم کی باتیں کر کے نہ جانے کس وقت ایمان کے دائرے سے خود ہی خارج ہو چکے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ عفو درگزر فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ماننے کی اور اس بات کو آگے سمجھانے کی پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو دیندار ہونے کے ناطے اور دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد کے ناطے ہم علماء کا, ہم بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث تو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین, کہ ہمارے اوپر اور کوئی ذمہ نہیں لیکن بلاغ المبین کا ذمہ ہے, اس بات کو جو اللہ سے ہمیں ملی ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملی ہے, اس کو ہمیں کھول کھول کر کے سمجھا کر کے آگے تک پہنچانا, بلاغ المبین یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی. اے اللہ اس ذمہ داری کو بوجھ اٹھانے کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں. اے اللہ بات جو ہمیں سمجھ میں آئی یا ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی, اے اللہ ہم وہ آگے پہنچاتے نہیں, کسی کو بتاتے نہیں, اے اللہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ختم ہو چکا یا خیر خواہی کے لیے ہمارے پاس وقت باقی نہیں بچا. اے اللہ ہمیں خیر خواہی کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نیتوں کو بھی صحیح فرما دیجئے، اے اللہ انما الاعمال بالنیات، ہم آخرت کے لیے اور آپ کے لیے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر الدین النصیحہ، اے اللہ ہم فائدے کی بات کو اے اللہ خود عمل کر کے اے اللہ آگے بھی پہنچانے والوں میں شامل ہو سکیں، اے اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہی کسی نے کسی مولانا صاحب کا، کسی بڑے اکابر کا یہ قول ہمیں بھیجا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہماری قوم تو مردہ پرست قوم ہے، کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا جب وہ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتے، لوگوں کو وقت دینے کے قابل نہیں رہتے، یا وہ دنیا سے ہی گزر کر کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، اب ہمیں ان کی قدر آتی ہے، ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کیا اے اللہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات پوری طریقے سے کسی کے سمجھ میں نہ آ جائے، اگر وہ زندہ ہوں گے، درمیان میں موجود ہوں گے، پھر ان کی بات اگر ہم پہنچائیں گے تو لوگوں کے پاس ایک موقع بھی ہوگا کہ آ کر کے ان سے بات کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے اوپر عمل اچھی طریقے سے کرنے کے قابل ہو سکیں، تو ان کو بوڑھا ہونے دو، ان کو دنیا سے گزر جانے دو، اس کے بعد ہم ان کی بات کو پہنچائیں گے تاکہ کسی کے لیے بات پوچھنے کا اور سمجھنے کا موقع ہی نہ رہے۔ اے اللہ اسی کو تو مردہ پرستی کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں مردہ پرستی سے نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں زندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کا اور دین پھیلانے کا اور دین سیکھنے سکھانے کا جو نبوی طریقہ ہے اور جو صحابہ کرام والا طریقہ ہے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کتابی طریقے سے جو کہ نبوی طریقہ تو نہیں تھا، جو کہ صحابہ کرام کا طریقہ تو نہیں تھا، اے اللہ اس طریقے سے دین پھیلانے کی کوششوں میں اے اللہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے، اے اللہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق دین کا کام کرنے کی اور صحابہ کرام کی سنتوں کے مطابق دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کو، اپنے وقت کو، اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مانگی گئیں، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے لیکن آپ کو ہماری حاجات اور ضروریات اور پریشانیوں کا خوب علم ہے، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، جسمانی پریشانی کا، مالی پریشانی کا، گھریلو پریشانی کا، اے اللہ کسی قسم کی بھی پریشانی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں ان پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخرویاں عطا فرما دیجئے، عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دعاؤں، اپنی بزرگوں کی دعاؤں کے اندر حصہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.